اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پروردگار عالم نے ہمیں توفیق دی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں پیام رحمان پروگرام کے ساتھ، کہ جس میں ہم آج سورہ قاف کا تعارف پیش کریں گے، لیکن پہلے سورہ قاف کی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید۔
بے نام خدائے رحمان و رحیم، قاف، قسم ہے شان والے قرآن کی، بلکہ انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ خود انہی میں سے ایک تنبیہ کرنے والا ان کے پاس آیا تو کفار کہنے لگے، یہ تو ایک عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر زندہ کیے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بہت بعید بات ہے۔
ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ نے اور ہم سب نے مل کے سورہ قاف کی چند ابتدائی آیات کی تلاوت سنی اور اس کا ترجمہ بھی۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب تشریف فرما ہیں، جو سورہ قاف کے تعارف پر گفتگو کریں گے۔ حسنی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور گفتگو کا آغاز جس طریقے سے ہماری روش اور طریقہ کار رہا ہے کہ اس سورے کی اہمیت اور فضیلت کو آپ بیان فرمائی، پھر ہم آگے جو مزید موضوعات ہیں اس سورے کے اندر اس حوالے سے سوالات کریں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لاہلہ والصلاۃ علی اہلہ۔ میں سب سے پہلے جو ہے وہ پیام رحمان کے اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جہاں تک سورہ قاف کا تعلق ہے تو یہ سورہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ نزول کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 33واں سورہ ہے، اور موجودہ جو ترتیب ہے قرآن مجید میں سوروں کی اس کے لحاظ سے 50واں سورہ ہے، جس میں 45 آیات ہیں۔ اب جہاں تک اس سورہ کی اہمیت کا تعلق ہے، اس کی فضیلت کا تعلق ہے، تو اس کی اہمیت کے سلسلے میں بس میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ کو ہر جمعے کے دن اور ہر عید کے دن اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ شاید اس کی ایک اہم وجہ یہ رہی ہو کہ عید کا دن اور جمعے کا دن انسانوں کی بیداری اور آگاہی کا دن ہے، انسانوں کے اللہ کی طرف اور اپنی فطرت کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہونے کا دن ہے، اسی لیے حضور جو ہے اس کی آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے ہر جمعے کو۔
اور قبلہ حسنی صاحب، جمعے کے دن کے بارے میں بھی روایات ہیں کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے تمام مومنین اور مسلمین کے لیے۔
جی جی، اس کو سید الایام کہا گیا ہے، اور ان دنوں میں سے ہے کہ کہا گیا ہے کہ اسی دن جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری فرزند امام زمانہ علیہ السلام جو ہے وہ ظہور فرمائیں گے۔ اور انسانوں کی، مسلمانوں کی بیداری کا دن ہے۔ اور میں عرض کروں کہ یہ جو سورہ قاف ہے، اس میں چونکہ زیادہ تر پروردگار کی گفتگو کا محور جو ہے وہ موت اور قیامت کے حالات ہیں، قیامت کی طرف متوجہ کر کے پروردگار انسانوں کے ضمیر کو بیدار کرنا چاہتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب واقف ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام، بالخصوص نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ انسانوں کے ضمیر بیدار ہوں اور انسان جو ہے وہ اپنی اس فطرت کی طرف پلٹے کہ جس کی طرف پروردگار نے، یعنی جس فطرت پہ جو ہے ان کو پیدا کیا ہے اور جیسا کہ یہ ہے کہ اسلام وہی دین فطرت ہے کہ جو انسان کو اسی الہی فطرت کی دعوت دیتا ہے، فطر الناس التی فطر اللہ علیہ، یعنی وہ فطرت، وہ اللہ کی فطرت کی جس پر انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو در حقیقت آپ جو تلاوت کرتے تھے اس لیے تاکہ لوگ اپنے اس الہی فطرت کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوں اور اپنے ضمیر کو بیدار کر سکے، تاکہ جو ہے وہ دنیاوی اور اخروی جو ہے وہ سعادت سے ہمکنار ہو سکے۔ جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے سورہ کی، تو اس سلسلے میں ایک دو حدیثوں کا ذکر کرنا چاہوں گا، جس میں پہلی حدیث خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ فرماتے ہیں من قرأ سورۃ قاف، کہ جو شخص بھی سورہ قاف کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم اس کو حساب کتاب جو اس کا ہوگا اس کو آسان کر دے گا اس کے لیے، اور وہ ہر طرح کے خوف سے جو ہے وہ امن میں رہے گا۔ اسی طرح سے آپ کے فرزند باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ قاف، جو سورۃ قاف کی تلاوت کرے گا اور پابندی سے جو ہے وہ اپنے نماز فریضہ میں اور اپنی نماز نافلہ میں اس کی تلاوت کرے گا، پروردگار عالم اس کے رزق میں وسعت عطا کرے گا اور اس کو اس کا نام اعمال اس کے دہنے ہاتھ میں دے گا۔ ظاہر سی بات ہے قیامت میں وہی شخص نجات پائے گا اور جنت کا مستحق ہوگا جس کو نام اعمال اس کے دہنے ہاتھ میں، کیونکہ جو لوگ دوزخی ہوں گے جہنمی ہوں گے ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور وہ ہر طرح کے خوف سے جو ہے وہ امن میں رہے گا اور پروردگار عالم اس کے حساب کتاب کو آسان بنا دے گا اس کے لیے۔ لیکن یہاں کے اوپر جو ہے وہ ایک نقطے کی طرف ہم کو متوجہ رہنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ یہ تمام اخروی اور دنیاوی فوائد جو روایات میں ذکر ہوئے، جو فضیلت ذکر ہوئی ہے، یہ کس کو نصیب ہوتی؟ وہ کہ جن کے لیے قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کی تلاوت جو ہے وہ غور و فکر کا مقدمہ ہو، یعنی غور و فکر کو ان پر ان کو ابھارے، ابھارنے کے بعد جو ہے وہ ان کے ضمیر کو بیدار کرے۔ چاہے ظاہر سی بات ہے کہ تین آیات پر غور و فکر نتیجے میں، جس میں قیامت کا ذکر ہے، موت کا ذکر ہے، انسان کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، انسان یہ سوچنے مجبور ہوتا ہے کہ ہم یہاں کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں کے لیے دنیا کے لیے نہیں پیدا ہوئے، کہیں اور کے لیے پیدا ہوئے۔ جب انسان کا ضمیر بیدار ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اگر انسان کا ضمیر ہوتا بیدار ہو جائے تو انسان جو ہے وہ اپنے سماج کی فکر میں، اصلاح کی فکر میں ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ان کا ہندوستان کے، بڑا اچھا قول تھا ان کا، ان کا یہ کہنا تھا کہ مولانا غلام عسکری صاحب تابہ سرا فرماتے تھے کہ اگر سماج میں ایک انسان کا ضمیر بیدار ہو جائے تو سماج کو بیدار ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے۔
سبحان اللہ، یقیناً ایسا ہے۔
تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے ضمیر کو بیدار کریں، وہ ضمیر جو مردہ ہو چکے ہیں ان کو بیدار کریں، تاکہ اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر کریں اور اپنے سماج کی اصلاح کی فکر کریں۔ جیسے جب اپنی اصلاح ہم کر لیں گے، اپنے گھر والوں کی اصلاح ہو جائے گی، اپنی سوسائٹی کی اصلاح کر لیں گے، تو یہ تمام دنیاوی اور اخروی جو برکات ہیں، جو ثواب ہیں، جو فضیلت ہیں، وہ ہم کو پھر نصیب ہو۔
قبلہ حسنی صاحب، یہاں پہ ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے اور آپ اس کی تائید فرمائیں گے، اور وہ یہ کہ بہت ساری روایات احادیث جو پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینان برحق سے جو ہم تک پہنچی ہیں، جن میں مختلف سوروں کے مختلف فضائل بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے پانچویں جانشین امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے دو احادیث نقل کی کہ جس میں بیان کیا گیا کہ جو اس کی تلاوت کرے گا اس کے نام اعمال کو اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، یا اس کے رزق میں پروردگار بے انتہا اضافہ کرے گا۔ تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اجر و ثواب کے حوالے سے پروردگار کے یہاں کوئی کمی نہیں، اس کا خزانہ اتنا عظیم ہے کہ ہمارے وہم و گمان اور تصور سے کہیں بالاتر ہے۔ لیکن جب ائمہ علیہم السلام اور پیغمبر اکرم اس طرح کی روایات اور اس طرح کے جملے کسی آیت کے بارے میں یا کسی سورے کے بارے میں فرماتے تھے، تو یقیناً ان کے مد نظر صرف ظاہری تلاوت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس پہ عمل کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، اور وہ شرط، یعنی عمل کرنے کی شرط اور عمل کرنے کی بنا پہ یہ تمام فضائل دنیاوی اور اخروی انسان کو نصیب ہوں گے، یقیناً یہ شرط ائمہ کے اقوال میں چھپی ہوئی ہے، صراحت کے ساتھ ممکن ہے کہیں نہیں ملے۔
البتہ مجھے اجازت ہے تو میں ایک نقطے کی طرف اور اشارہ کروں. مثلا اس طرح کی جو روایات ہیں, مثال طور پر جو اس سورے کو پڑھے گا تو اسے یہ دنیاوی فائدہ ہوگا یا یہ اخروی فائدہ, مثال طور پر ہے کہ جو سورہ نبا کے تلاوت کرے گا اس مسلسل تلاوت کرے گا تو وہ اللہ چاہے گا تو وہ حج سے مشرف ہوگا. تو مثلا اس طرح کی روایتیں ہیں کہ یہ سورہ پڑھے اس کا یہ فائدہ. تو اس سے یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اس سے آدمی عمل کر رہا ہے روایت کی بنیاد پہ, فائدہ حاصل نہیں ہوا تو ایک طرح کی بدگمانی پیدا ہوتی. بدگمانی نہیں پیدا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے کہا گیا روایت میں ہم عمل کر رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کوئی مصلحت ہو جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ فائدہ جو ہم کو ملنا چاہیے. مثال طور پہ ایک آدمی رزق کے لیے کوئی آیت پڑھ رہا ہے یا کوئی سورہ پڑھ رہا ہے کوئی دعا پڑھ رہا ہے, اب نہیں جو ہے وہ سطح رسک نہیں پیدا ہو رہی, پریشان حالی تھی بلکہ ممکن ہے کہ مزید اضافہ ہو گیا, تو اسے وہ بدگمانی اور سوئزن نہیں پیدا ہو سکتا ہے کہ جس حال میں ہم کو پروردگار رکھے ہوئے ہیں اس میں ہماری مسئلہ ہے تو ہم متوجہ نہ ہو پائے. ممکن ہے کہ اگر اللہ ہم کو رزق دے دے, ہم کو اللہ مالدار بنا دے, تو وہ جو توجہ ہے پروردگار کی طرف, وہ جو ہم راز و نیاز کر رہے ہیں, جو اللہ کی طرف جو خلوص جو اس کی عبادت کر رہے ہیں, ممکن وہ ہم سے چھن جائے. جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے جب پیسہ نہیں ہوتا ہے تو انسان خوب نماز پڑھ رہا ہے عبادت کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن جہاں جو ہے مال و دولت ہوگی وہاں جو ہے کہتا ہے کہ مثلا کہتا تو نہیں لیکن عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم تو اسی کے لیے کر رہے تب تو یہ تو حاصل ہو گیا.
بالکل غافل ہوتا ہے. آپ کے پاس بھی بعض لوگ اس طرح آتے ہوں گے کہ جب فرض کریں نوکری ختم ہو گئی یا تنخواہ میں کوئی مسئلہ ہو گیا یا مالی اعتبار سے کوئی پریشانی ہو جاتی ہے تو لوگ علماء کے پاس آتے ہیں, آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے, اور یہ کہتے ہیں کہ قبلہ کوئی ایسا عمل بتائیے, کوئی ایسا ورد بتائیں, کوئی ایسا ذکر بتائیے یا قرآن کا کوئی ایسا سورہ بتائیے کہ جس کی تلاوت کرنے سے میرے رزق میں اضافہ ہو.
جی
یعنی اس سے پہلے وہ ذکر نہیں کرتے تھے,
جی
یہ شاید برائے نام کبھی, یا قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, لیکن اب جب پریشانی آئی ہے تو اب کہتے ہیں کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے نماز مغرب و عشاء کے درمیان یا مغربین
کے بعد
جی یا عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی پروردگار کسی, البتہ سب افراد ایسے نہیں ہیں, لیکن اگر کسی ایسے فرد کے مسئلے کو پروردگار حل کر دے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس عمل کو ترک کر دیتے ہیں.
جی جی
تو یہ مثلا کیا یہ ایک مناسب اور اچھی چیز ہے؟
نہیں دیکھیں بہرحال یہ سب ٹھیک ہے, ظاہری فائدے کے لیے تو آدمی مسئلہ نہیں کرے, لیکن اس کے مثلا اہم جو چیز نقطہ یہاں کے پر وہ یہ کہ یہ قرآنی آیات جہاں دنیاوی انسان کی سعادت اور اس کے لیے ہے وہی اخروی سعادت کی, تو مین ہدف جو آخرت ہونا چاہیے. کوشش کرے آدمی جو کچھ ائمہ نے بتایا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, عمل کرے, لیکن یہ کہ اگر نہیں ہو رہی ہے تو سمجھے گا ہو سکتا ہے اسی میں میری مسئلہ ہے تو جو پروردگار نے رکھی ہے.
بدگمانی بھی قرآن کی نسبت یا پروردگار کی نسبت نہیں ہونی چاہیے. اس سورے کے اندر آپ نے اشارہ فرمایا کہ کچھ مطالب کو بیان کیا گیا جن میں زیادہ تر ذکر جو ہے وہ موت کا ہے,
جی جی,
اور اس کے بعد جو ہے وہ قیامت کا ذکر ہے. تو اس کے علاوہ مزید اگر کچھ موضوعات ہیں اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں یا مطالب بیان کیے, ان کو تفصیل سے میں چاہتا ہوں کہ آپ بیان فرمائیں, پھر ہم اگلے سوال کی طرف جائیں.
یہ سوال یعنی یقیناً ہر سورہ کے شروع میں ہوتا ہے, بہت ضروری ہے تاکہ ہم ایک اجمالی طور پر ایک مختصر آشنائی ہو سکے اس سورے سے کہ ہر سورے میں پروردگار نے جو ہے وہ ہمارے لیے کیا چیزیں بیان کی. مثلا یہی سورہ قاف جو ہے وہ جس کو باسقات بھی اس کا دوسرا نام ہے, اس میں اگر ہم اس سورے کو مطالعہ کرنے کے بعد اس کے موضوعات و مطالب کو اگر ہم اس کی تقسیم بندی کرنا چاہیں تو اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ اس میں کچھ وہ مطالب ہیں جو عقائد سے متعلق انسان کے عقائد میں. مثال کے طور پر کیا پروردگار نے اپنی جو مخلوقات ہیں ان کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو توجہ دلائی ہے, اسی طرح سے قیامت کے حالات کا تذکرہ کیا ہے, یا قیامت کو بہت ہی یعنی قیامت کو بہت ہی آسان دلیل سے سمجھایا. مثال طور پر کہا ہے کہ جس طرح سے کوئی مردہ زمین ہو اس پہ جب ہم پانی برساتے ہیں تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے, اسی طرح سے جو ہے وہ ہم قیامت کے دن بھی جو ہے مردوں کو زندہ کریں گے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ موت کے حالات بیان کیے ہیں. تو جہاں تک عقائد کا تعلق ہے اس میں زیادہ تر جو ہے جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا, میں نے بھی ذکر کیا اپنے گفتگو میں کہ قیامت کے سلسلے میں زیادہ تر گفتگو جو ہے وہ قیامت کی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اخلاقیات کے حوالے سے جو اس میں تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ پروردگار کو یاد رکھے, پروردگار کی طرف متوجہ رہے. البتہ پروردگار کو یاد رکھنا دو طرح سے ہوتا ہے, ایک انسان زبان سے یاد کرتا ہے, ایک عمل سے یاد کرتا ہے. تو دونوں کی تاکید کی گئی کہ جہاں زبان پہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے, دل میں ذکر ہو, عمل میں بھی جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. کوئی ایسا عمل نہ ہونے پائے کہ جو اس کی خوشنودی کے خلاف. اسی طرح سے جو مشرکین ہیں ان کی جو باتیں ہیں ان کی باتوں کے مقابلے میں صبر کرنے کے لیے کہا. ہر زمانے میں اسلام کے جو دشمن رہے ہیں, جو مشرکین ہیں, جو کفار ہیں, انہوں نے ہمیشہ تانے دیے ہیں مختلف باتیں. آج بھی جو ہے وہ اسلام کے خلاف, قرآن کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف دنیا میں مختلف باتیں, بجائے کہ وہ خود جو مثلا نہیں پتہ اسلام کی حقیقت کیا ہے, بجائے کہ خود اسلام کو مطالعہ کریں, قرآن کا مطالعہ کریں, قرآن نے کیا کہا ہے, وہ جو باتیں مطلب انٹرنیٹ پہ یا کتابوں میں کہیں ادھر سے پڑھ لیتے ہیں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں, تو بجائے کہ ان کی باتوں سے ہم ناراض ہوں, ہم جو ہے وہ دل شکستہ ہوں, اس پہ ہم صبر کریں, بلکہ اپنی ایمان کے اوپر ہم قائم رہیں اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں. اسی طرح سے کچھ داستانیں اس سورے میں ذکر ہوئی ہیں. داستانوں میں جو ہے وہ جناب نوح, جناب لوط اور جناب شعیب علیہ السلام کی قوموں کا تذکرہ ہے اور ان کے دردناک عذاب اور انجام کا ذکر ہے. اسی طرح سے بعض دوسری قومیں, قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, قوم تبا ہے, ان قوموں کا ذکر ہے اور ان کے دردناک عذاب جو ان پہ نازل ہوا ہے اس کا ذکر ہوا ہے. البتہ یہاں بھی ایک نقطہ ذکر کر دوں کہ یہ جتنی قومیں گزری ہیں کہ جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے انسانوں پر, انسانیت پہ ظلم اٹھائے ہیں, بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے, ان قوموں کا تذکرہ اس لیے ہے تاکہ دنیا میں ہر زمانے میں جو ظالم و جابر ہیں, جو ستمگر ہیں, وہ ان داستانوں سے عبرت حاصل کریں کہ ان کا انجام بہت برا ہوا. آج اسی زمانے میں دیکھیں کہ صدام نے کتنا ظلم کیا, انسان کتنے لاکھوں بے گناہوں کا قتل کیا, اور انجام کیا ہوا کہ دشمنان اسلام کے ذریعے جو ہے وہ اس کو پھانسی دی گئی. آج بھی جہاں جہاں میں بھی, یعنی دنیا کے جس گوشے میں بھی, جس خطے میں بھی لوگ مسلمانوں کے اوپر, لوگ انسانوں کے اوپر, لوگ مظلوموں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, ان کو ان داستانوں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ان کا بھی انجام وہی ہونا ہے جو ظالموں کا انجام ہوا ہے.
یقیناً قبلہ, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, انشاءاللہ گفتگو ہماری جاری و ساری ہے. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان, جس میں قبلہ عباس حسنی صاحب سورہ قاف کا تعارف پیش کر رہے ہیں.
سورہ قاف. مشرکین کسی انسان کے خدا کا رسول ہونے کو نہیں مانتے تھے, اس لیے ان کا انکار تعجب کے ساتھ تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے ہماری طرح کا انسان اللہ کا فرستادہ ہو جائے. دوسری تعجب کی بات یہ ہے کہ جب ہم مرنے کے بعد خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ ہو جائیں گے, یہ عقل و فہم سے دور کی بات ہے. سورہ قاف کی آیت نمبر 4 میں اس بات کی رد موجود ہے. اللہ کے علم میں ہے کہ زمین انسان کے جسم کو کھاتی ہے اور خاک کے ذرات میں بدل دیتی ہے, پھر وہ قیامت تک زمین کے اطراف میں دور دور تک پھیل جاتے ہیں. اللہ کے علم میں ہے کہ اس جسم کا کون سا ذرہ کس جگہ ہے. اس کے جسم کے ذرات کرے ارض کی محدودیت میں ہیں, اگر پوری کائنات میں پھیل جاتے تو بھی اس کے ذرات اللہ کی اس کتاب سے پوشیدہ نہیں رہ سکتے جس میں ہر چیز محفوظ ہے. وہ ان تمام ذرات کو اسی طرح جمع کرے گا جس طرح اس نے دنیا کے اطراف سے ذرات کو جمع کر کے انسان کو پیدا کیا. کسی ملک سے گندم, ہمالیہ سے پانی, کسی باغ سے پھل اور کسی کھیت سے سبزی جمع کی اور ایک بوند تیار کی. کرہ ارض ایک حفاظتی ڈھال میں محفوظ ہے. یہ ڈھال سورج سے آنے والی قاتل شعاؤں اور ہر روز زمین کی طرف کروڑوں کی تعداد میں آنے والے آسمانی پتھروں شہاب ثاقب کو روک لیتی ہے, جس کی وجہ سے اہل ارض امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. لہذا آسمان میں کوئی رکھنا ایسا نہیں جہاں سے آفتیں بلا روک ٹوک زمین کی طرف آ سکیں. اگر انسان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے حلقہ اوزون میں رکھنا پڑ جاتا ہے تو وہ دوسری بات ہے. بہیج خوشنما کو کہتے ہیں, یعنی زمین میں نباتات کے خوشنما جوڑے اور قسمیں اگائیں. پانی ہی کی برکت سے زمین میں زندگی کی چہل پہل اور شادابی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے جمال و کمال کے مظاہر پانی کی بدولت روئے زمین پر نظر آتے ہیں. جس ذات نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو پیدا کیا, کیا وہ اس قسم کی ایک اور کائنات کو پیدا نہیں کر سکتی؟ کیا وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو توڑ کر دوبارہ نہیں بنا سکتی؟ قیامت کے منکروں کے لیے ایک لمحہ فکریہ. تم انکار قیامت کر کے حساب و کتاب سے بے فکر رہتے ہو, تمہارے اعمال و اقوال کے علاوہ ہم تمہارے دل میں اٹھنے والے وسوسوں تک کو جانتے ہیں، ہم تمہاری رگ گردن سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔
ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پروگرام پیام رحمان چل رہا ہے اور ہمارے قبلہ مہمان عباس حسنی صاحب سورہ قاف پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ حسنی صاحب، کچھ مطالب اگر رہ گئے ہیں سورہ کے اندر جو آپ نے بیان نہیں کی وقفے سے پہلے، ان کو بیان کر دی، پھر میں اگلے ایک اہم سوال کی طرف جانا چاہوں گا۔
لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس سورہ میں عقائد کے لحاظ سے گفتگو ہے، اخلاقیات کا بیان، اسی طرح سے کچھ داستانوں کا تذکرہ ہوا۔ داستانوں میں ظالم و جابر جو قومیں تھیں، پروردگار نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ داستانی عبرت ہیں ہر زمانے کے ظالم و ستمگر لوگوں کے لیے، خاص طور سے اس زمانے میں بھی اگر لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں بے گناہ انسانوں کے اوپر، تو انہیں اسے عبرت لینا چاہیے۔ اسلام میں جہاں ظلم کرنا حرام ہے، حتیٰ ایک چونٹی پر بھی، جو سب سے ناچیز جانور سمجھا جاتا ہے، وہیں ظلم سہنا بھی اسلام میں حرام۔ بڑی اچھی بات کسی شاعر نے کہی، مجھے اجازت دیں تو میں مصرعہ پڑھوں، کہ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ تو ظلم کرنا جہاں حرام ہے اسلام میں، وہیں ظلم سہنا بھی حرام ہے اسلام میں۔ تو لہذا یہ داستان اس لیے ہیں تاکہ ہر دور کے ظالم و ستمگر جو ہے وہ اس سے عبرت حاصل کریں کہ ظلم کا انجام جو ہے وہ بڑا دردناک ہوتا ہے۔ اللہ کی رسی میں ڈھیل ضرور ہے، دیر ضرور ہے اس کے ہاں، مگر اندھیر نہیں ہے، اس کا بدلہ ضرور لیتا ہے جو ناحق خون بہتے ہیں۔ اچھا، ان داستانوں کے علاوہ کچھ اور مطالب اس میں ذکر ہوئے ہیں، جس میں جو ہے وہ قرآن کی عظمت کا بیان ہے اس میں، اور مخلوقات کی، مختلف مخلوقات کی خلقت کا بیان ہے۔ اسی طرح سے پروردگار نے اس میں ذکر کیا ہے کہ فرشتے خود انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کلام کرتے ہیں اس کو فرشتے محفوظ کرتے ہیں۔ لہذا کوئی بات کہنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ بات ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے، اس کو جو ہے وہ بعد میں اس کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ اسی طرح سے
یعنی وہ تمام چیزیں جو انسان انجام دے رہا ہے یا سوچ رہا ہے، تصور، خیالات، یہ سب جو ہیں ایک دفتر میں جو ہے وہ ثبت ہو رہے ہیں اور لکھے جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان سب کو پیش کیا جائے گا۔ نہ صرف پیش کیا جائے گا بلکہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ اس کے سامنے مجسم صورت میں، ایک مجسمے کی صورت میں جو ہے وہ حاضر ہوں گے۔
جی جی۔ اب اس کے علاوہ جو ہے وہ، اب چونکہ آپ نے بہرحال گفتگو اس کے شرد مجسمہ اعمال کے، میں ایک نقطہ یہاں پر عرض کرتا ہوں، کہا گیا کہ جب انسان قبر میں پہنچتا ہے تو تمام نیکیاں جو ہے وہ، کیونکہ ہر عمل کی ایک حقیقت، ایک واقعیت ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، کوئی بھی برے اعمال ہو، سب کی ایک واقعیت ہے۔ انسان قبر میں پہنچتا ہے، وہ تمام اعمال جو ہے وہ حقیقی شکل میں، کوئی دیکھے گا کہ جو ہے خوبصورت جو ہے شکل میں کوئی جوان کھڑا ہے، پوچھے گا تم کون ہو، کہے گا میں نماز ہوں، کوئی کہے گا میں روزہ ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس خلوص، جیسے نماز اور جیسے اعمال کیے ہوں گے، اسی شکل میں، جو اگر کسی نے نماز یوں ہی پڑھی ہوگی، کبھی صبح کی پڑھ لی، کبھی شام کی پڑھ لی، تو اسی شکل میں، شکستہ حالت میں، اسی بد شکلی میں نماز بھی جو ہے حاضر ہوگی۔ تو ہر چیز کی اپنی ایک واقعیت ہے جو وہاں پہ مجسم ہوگی۔ آخری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس میں پروردگار نے زمین و آسمان کی خلقت کا تذکرہ کیا ہے، کہ اس کو ہم نے جو ہے وہ کس طرح سے خلق کیا اور کتنے دنوں میں اس کو ہم نے خلق کیا۔
قبلہ میں کچھ اہم سوالات ہیں اس، چونکہ ذکر موت ہے اور ساتھ ساتھ میں قیامت بھی ہے، تو تقریباً یہاں پہ آیت نمبر 16 سے لے کے آیت نمبر 19 بلکہ 20 تک میں تلاوت کرتا ہوں، پھر انہی میں سے میں نے کچھ سوالات تیار کیے ہیں اور پھر ان سے باری باری میں سوال کرتا ہوں۔
بسم اللہ،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد صدق اللہ العلی العظیم. قبلہ میں نے یہ چار آیات کی تلاوت کی، اس کا ثواب تمام شہداء کے لیے ہم جو ہے وہ ایصال کرتے ہیں جنہوں نے راہ اسلام میں اور دین حق کی اشاعت میں، نشر و اشاعت میں اور اعلاء کلمۃ الحق کے لیے کوششیں کی اور اپنی جانوں کو نذرانہ پروردگار کیا، ان کے ایصال کے لیے یہ تلاوت کی. اور اس میں سے ایک اہم سوال کہ جس میں آیت نمبر 19 وجاءت سکرۃ الموت بالحق، پروردگار نے سکرۃ الموت کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، تو یہ سکرۃ الموت کیا چیز ہے؟
بہت ہی اتنی اچھا سوال ہے تاکہ یہ بہرحال معلوم ہو سکے کہ یہ سکرۃ الموت یا جس کو دوسرے الفاظ میں سکرات الموت بھی کہا گیا ہے، در حقیقت جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، جب انسان حالت احتضار میں ہوتا ہے، تو ایک طرح کی بے ہوشی اور مدہوشی انسان پہ طاری ہوتی ہے. تفاسیر میں علماء نے اس کو جو ہے وہ سکرۃ الموت کو، یا دوسری جگہ پہ غمرۃ الموت کا لفظ آیا ہے، اس کو موت کی سختی سے تعبیر کیا ہے کہ جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے، اس میں جب اس کو جو تکلیف ہوتی ہے، جو سختی کا احساس ہوتا ہے، وہ اس کو سکرۃ الموت کہتے ہیں. البتہ اس کے مختلف وجوہات ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ سکرۃ الموت جو ہے وہ خاص طور سے جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، ان پہ لاحق ہوتا ہے. مومنین کو بھی لاحق ہوتا ہے، لیکن وہ مومنین کے جو گنہگار ہیں، جنہوں نے توبہ نہیں کی، بغیر توبہ کیے دنیا سے چلے گئے. مختلف وجوہات اس کے ذکر کیوں، جو موت کی سختی ہے،
بہت سخت مرحلہ
ہوتا ہے.
بعض مسلمانوں کے لیے، بعض مومنین کے لیے بھی یہ سخت مرحلہ ہے.
اب میں اس کو وضاحت کروں گا انشاءاللہ. تو در حقیقت یہ ایک طرح کی جو سختی ہے، یہ جسمانی سختی نہیں ہے، ایک روحی سختی ہے. روح انسان کی جو ہے سختی اور اذیت محسوس کرتی ہے، تکلیف. اس پر وہ چیز ناقابل بیان نہیں ہے کہ ہم بیان کر سکیں، کیونکہ یہ تو وہ چیز ہے کہ جو انسان پہ جب وہ سختی پڑتی ہے تبھی اس کا احساس کر سکتا ہے. اس کے مختلف وجوہات ذکر کیے گئے ہیں. ایک تو وجہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا میں مال و منال جمع کیا ہے، ثروت جمع کی ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا سے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سب کچھ چھوٹ رہا ہے ان کا، تو یہ سختی اور تکلیف محسوس کرتے ہیں اپنے اندر وہ. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جس نے اپنی پوری عمر اسی دنیا کے لیے لگا دی، دنیا کے مال و دولت کے لیے لگا دی، اب یہ جا رہا ہے سب کچھ چھوڑ گئے، اس کو تکلیف تو ہوگی. اسی لیے کہا گیا مولا کائنات نے جو بلاغہ میں فرمایا ہے کہ جو مال و دولت تم زندگی میں ہے، جتنا ہو سکے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، کیونکہ جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے تو جو تمہارے وارث ہیں اگر یہ اچھے کام میں اس مال کو خرچ کریں گے تو اس کا ثواب ان کو ملے گا، لیکن اگر گناہ میں صرف کریں گے مال تو اس گناہ کا جو عذاب ہے وہ تمہارے حساب میں لکھا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ تم سبب بنے تھے اس مال و دولت کے جمع کرنے. لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ جو مال و دولت ہے وہ اس کو اللہ کی راہ میں، اسلام کی راہ میں،
اپنی زندگی
میں امید نہ رکھے کہ ہمارے ورثہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ورثہ جو ہے وہ یہ خیال کریں اور مرنے والے کے سے. دوسری وجہ یہ کہ ذکر کی گئی کہ جو انسان جب موت کے وقت اپنا وہ مقام دیکھتا ہے، برا مقام، جو بری جگہ دیکھتا ہے، اس کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ ارے میں نے کیسے اعمال کیے ہیں جو مجھے میرا ٹھکانہ جو ہے، میری جگہ جو ہے وہ قبر میں، جو دوزخ میں مجھے دکھائی جا رہی، اس سے اس کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے. تیسری وجہ جو کہا گیا وہ یہ کہ ان کو روح اور جنس میں کافی مدت تک رہتے انسیت آپس میں پیدا ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ روح ہمیشہ کے لیے اس جسم کو چھوڑ رہی ہوتی ہے، بعد میں جسم ملے گا، قبر میں بھی جسم ملے گا، عالم برزخ میں جسم ملے گا، قیامت میں جسم، لیکن یہ جسم عین ہی نہیں ہوگا، اسی کی مثل ہوگا، جسے جسم مثالی کہا گیا، اسی کی مثل ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے جو فرقت ہے، جو جدائی ہے، یہ تکلیف کا سبب بنتی ہے اور روح کو تکلیف.
انسانی جسم اور روح جدائی ہے
جی،
یہ جدائی موت کے وقت انسان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے اور تکلیف کا باعث ہوتی ہے.
لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تکلیف اور یہ شدت اور یہ سب جو ہے وہ کفار کے لیے ہے، مومنین کے لیے نہیں. جو مومنین باکردار ہیں ان کے لیے نہیں، جو صالح مومنین کے لیے نہیں، ان کے لیے ہے کہ وہ بہت ہی خوشحالی میں جو ہے دنیا سے ترک کرتے ہیں. لیکن روایات میں ذکر ہوا ہے کہ جب ایک مومن باکردار مومن دنیا سے جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانشین حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، یہ سب ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں. اور نہج البلاغہ میں مشہور جملہ ہے مولا کا، یا ہارا حمدان، اے حارث نام تھا، کہ حارث جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے چاہے مومن ہو کافر، وہ میری زیارت ضرور کرتا ہے. مومن ہوتا ہے تو خوشحال ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے، غمی اس پہ طاری ہوتی ہے. تو کون نہیں چاہے گا کہ اس کی ملاقات جو ہے وہ ان ذوات مقدسہ سے ہو. تو مومن کے لیے خوشحالی کا سبب بنتا ہے، اس کو آواز دی جاتی ہے، یا تو نفس المطمئنہ ترجعی الی رب، اے نفس مطمئنہ میری طرف تو پلٹا. اسے ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا سے جاتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، الناس و اسنان، جو لوگ دنیا سے جاتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن سے دنیا کے لوگ سکون اور راحت محسوس کرنے لگتے ہیں ان کو جانے سے، ایک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو خود راحت و سکون محسوس کرتے ہیں جب تم اس دنیا سے جاتے ہیں. اس کو اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ جو خود راحت و دنیا سے محسوس کرتے ہیں مومن ہوتے ہیں. جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ دنیاوی بلاؤں اور مصیبتوں سے راحت ہو جاتا ہے اور سکون محسوس کرنے لگتا ہے اور ہر طرح کا آرام محسوس کرنے لگتا ہے. لیکن جب کافر اس دنیا سے جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ درخت، جانور اور بہت سے لوگ جو ہے اس کی وجہ سے اپنے اندر ایک راحتی کا احساس کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام، نہیں امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، معاف کیجیے گا، فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا کہ عمل موت، موت کیا ہے، تو آپ نے موت کی وضاحت اس طرح کی کہ موت ایک طرح کا انتہائی سرور ہے، انتہائی خوشی کی چیز ہے جو مومن پہ عارض ہوتی، مومن پہ طاری ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس دنیا سے اس دار کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ جہاں ابدی نعمتیں ہیں، جہاں تک اس کو خوشحالی محسوس ہوتی ہے، اور اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لیکن یہی موت جو انسان پہ طاری ہوتی ہے، یہ کافر کے لیے جو ہے وہ انتہائی سختی اور تکلیف دہ چیز، سخت اور تکلیف دہ چیز ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ من الجنت الی النار، وہ جنت سے اپنی جہنم کی طرف جا رہا ہوتا ہے.
اس نے دنیا کو اپنی جنت بنا رکھا تھا جی، اور اب جب وہ جا رہا ہے تو چونکہ اسے وہاں ان تمام چیزوں کا حساب کتاب دینا ہے دوزخ میں، تو اس کے لیے بہت جو ہے وہ غمگین ہوتا ہے. چلو یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر انشاءاللہ گفتگو ہماری جاری ہے. ناظرین، یقیناً دنیا دار فرار ہے اور دار قرار نہیں ہے، اور اس سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، اور موت ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اردو میں ہم اسے کہتے ہیں انتقال. یعنی اگر کوئی مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، یعنی موت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانے کا نام ہے. تو ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے پیام رحمان.
یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن.
یا رحمان یا رحمان، یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن. یا رحمان،
کہہ کر گئے تھے مصطفیٰ، اے میری قوم سن ذرا، دو چیزیں دے کے میں تمہیں جاتا ہوں سوئے کبریا.
یا رحمان یا رحمان،
تیرے نبی کتھا فرمان، اب ہیں تمہارے درمیان
اہل بیت اور قرآن. یا رحمان یا رحمان، یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن.
حیدر ہے بائے بسم اللہ، تو نے کیا حسین کی مجلس کو یونیورسل.
یا رحمان یا رحمان،
دونوں ہیں محسن انسان، ہیں دونوں ہی تیری زبان،
اہل بیت اور قرآن. یا رحمان یا رحمان، یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن. یا رحمان،
تو لا شریک لا مکان، تو لم یزل ہے خدا، تیری زبان ہے علی، گھر تیرا قلب مصطفیٰ،
یا رحمان یا رحمان،
ہر وقت ہر جگہ ہر آن ہے تیرے دی کے پاس بان،
اہل بیت اور قرآن، یا رحمان یا رحمان، یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، جو جسم ہے ہر ایک جان، اہل بیت اور قرآن، یا رحمان،
تو ہے عدیل اے خدا، عادل تیرا رسول ہے، جس پر فدا رسول ہے وہ سیدہ بطول ہے،
یا رحمان، یا رحمان،
تیرا رسول تیری جان اور اس کی جان بے گمان،
اہلِ بیت اور قرآن، یا رحمان، یا رحمان،
یا رحمان۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پیام رحمان میں، اور ہماری گفتگو قبلہ حسنی صاحب کے ساتھ سورہ قاف کے تعارف پر جاری و ساری ہے۔ قبلہ حسنی صاحب، سکرت الموت کا ذکر ہے اور آپ نے بیان فرمایا کہ جو کافر ہے جب ان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے اور سکرت الموت کا مرحلہ آتا ہے تو ان پر بہت سخت گزرتا ہے، لیکن مومن کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اور اس کی تشبیہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، مجھے نہیں معلوم اس وقت یہ روایت کا جملہ ہے یا یہ کوئی تشبیہ ہے کسی عالم دین کی یا عالم اخلاق کی، اور وہ یہ ہے کہ جب سختی کے ساتھ کسی کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو گویا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کپڑے جب سکھانے کے لیے جھاڑیوں پر اور کانٹوں پر کپڑے ڈالے گئے ہوں اور اس کپڑے کو اٹھانے کے لیے اس کپڑے کو کھینچا جائے،
روایت کے جملے
جی، اور یہ کافر کی روح قبض کے حوالے سے، اور مومن کی روح کو جب قبض کیا جاتا ہے ایسے جیسے کہ مکھن سے بال جو ہے وہ نکالا جاتا ہے،
پھول سے خوشبو نکلتی ہے،
پھول سے خوشبو جس طرح سے نکلتی ہے، اس طریقے سے اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ تو یہ کہ کون سی چیز ہے کہ جو سکرت الموت کو آسان بنا دے؟
جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب کفار ہیں ان کی موت سختی سے ان کو آتی ہے، لیکن جو باکردار مومن ہیں ان کو جو اسی طرح سے موت آتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ لیکن جو گنہگار مومن ہیں، مثلا مومن بھی ہیں، عبادت بھی کی ہے، گناہ بھی کیا ہے اور
توبہ نہیں کی
اور اسی طرح دنیا چلے گئے، تو ان کو بھی سختی محسوس ہوتی ہے موت کے وقت۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ وہ کفار کو جو سختی ہوتی ہے اس طرح کی سختی نہیں ہوتی۔ لیکن اب یہ سوال یہ ہے کہ اگر ہم ان سختیوں سے بچنا چاہتے ہیں، ان اذیتوں سے بچنا چاہتے ہیں جو آخری وقت ہوتی ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں روایت میں۔ ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے جو عزیز اور رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلے رحم، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی۔
سبحان اللہ۔
اور روایات میں بھی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ موت کی سختی اس کو پیش نہ آئے تو اسے چاہیے، ایسی بات ہے کہ اب تو جو ہے وہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے اور موبائل اور انٹرنیٹ کا دور ہے، لیکن دیکھنے بھی آتا ہے کہ پہلے زیادہ لوگوں میں جو ہے وہ صلہ رحم ہوتا تھا، رشتہ داری اور زیادہ جو ہے وہ نبھاتے تھے، لیکن اب وہ بات نہیں معلوم، لوگ بزی ہو گئے، لیکن تاکید جو ہے بہت زیادہ ہے صلہ رحم کی۔ اور کہا یہ گیا ہے کہ حتیٰ جو تم سے قطع رحم کرے، یعنی جو تم سے قطع رابطہ کرے تمہارا رشتہ دار، تم اس سے صلہ رحم کرو، حتیٰ چاہے ایک سلام ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو،
حتیٰ کہ ایک گلاس پانی پیش کر کے اگر تم صلہ رحمی کر سکو۔
اس کے بہت سے فائدے برکات ہیں، دنیا میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی جو ہے اس کے جو ثواب ہیں وہ اپنی جگہ۔ والدین کا اسی طرح سے نیکی جو ہے وہ اس کے والدین کا جب جتنا حق ہم ادا کریں ادا نہیں کر سکتے جتنی ان کی خدمت کریں، تو ایک تو یہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم،
بالخصوص سر فہرست
والدین کے ساتھ نیکی۔ دوسری چیز جو موت کو آسان بناتی وہ یہی کہ جو مستحق ہیں، جو غریب ہیں، ان کو کپڑا پہنانا اور کھانا کھلانا۔ اور یہاں تک ہے روایت میں کہ جو شخص جو ہے وہ انہیں کپڑا پہنائے گا، کھانا کھلائے گا، تو پروردگار اسے بہشتی لباس عطا کرے گا، اور وہ ہر طرح کی سختی سے جو موت کے وقت ہوتی ہے اور جو قبر میں جو عذاب ہوتا ہے اس سے وہ امن و امان میں رہے گا۔ تو اس کے علاوہ جو چیزیں ذکر کی، مثال طور پر اگر کسی کی کوئی جاکنی کے عالم میں ہو، احتضار کے عالم میں ہو، تو کہا گیا ہے کہ اس کے سامنے جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھی جائے، سورہ یاسین پڑھا جائے، سورہ صافات پڑھا جائے، سورہ زلزال پڑھا جائے جو ہے وہ، اور اس کے علاوہ کلمات فرج ہیں اس کو پڑھا جائے، وہ اس طرح سے ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات سب رب الارضین سب وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم والحمدللہ رب العالم. اسی طرح سے
نماز میں دعائے
قنوت پڑھا جاتا ہے, اسے کلمات فرج کہتے ہیں. جب موت ہو رہی ہو انسان کی, جان نکل رہی, تو اس وقت بھی پڑھے تو یا پھر کہا گیا کہ جہاں مثلا کوئی خاتون ہے جہاں وہ نماز پڑھتی تھی گھر میں, جو معین حصہ تھا, وہ ایک معین حصہ گھر میں ہوتا ہے, چوکی بچھی ہوتی ہوتی ہے, وہاں پہ منتقل کرے تاکہ اس کی جان جو ہے وہ آسانی سے نکل جائے. اسی طرح سے کہا گیا جو ماہ رجب کے آخری ایام میں جو ہے روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی جو ہے موت کے سختی سے, موت کے بعد جو وحشت تاری ہوتی ہے اس سے, یا قبر میں جو عذاب ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ امن و امان میں رہتا ہے. تو یہ چیزیں وہ ہے کہ جو انسان کی جھانکنی کی جو سختی ہے اس کو جو ہے وہ آسان بنا دیا.
یقیناً پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان اعمال کو انجام دیتے رہیں, بالخصوص ماہ رجب کے جو آخری ایام کے روزے ہیں, مستحب ہیں اور سنت ہیں, لیکن ہم بعض اوقات انہیں بہت معمولی سمجھتے ہیں, لیکن کتنا بڑا ان کا جو ہے وہ فائدہ ہے. قبل ہمارے پاس صرف دو منٹ رہتے ہیں, آخری سوال بہت ہی اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں, آپ بھی اختصار کے ساتھ جواب دیجیے گا. موت کی یاد کے انسانی زندگی پر جو اچھے اور مثبت اثرات ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟
لیکن ظاہر سی بات یہ بہت ہی اچھا سوال ہے, لیکن میں چاہوں گا جیسے کہ آپ نے مختصر طور پہ سوال کیا, میں بھی مختصر طور پہ جواب دوں. سب سے پہلے اس کا فائدہ جو ہے وہ عبرت ہے. مولا کائنات حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں, بجائے کہ تم اپنے مردوں پہ فخر کرو ان سے عبرت حاصل کرو, یہ مرد عبرت حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح سے انسان جو موت کو یاد کرتا ہے وہ گناہوں سے دوری اختیار کرتا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ جب مرنا ہے تو. تیسرا جو ہے وہ فائدہ اس کا, مطلب اس کا اثر زندگی کے اوپر یہ ہے کہ وہ خود کو موت کے لیے آمادہ کرتا ہے. عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ہم کسی کے تشییع جنازہ میں شرکت کرتے ہیں تو جب تک ہم قبرستان میں رہتے تب تک ہمیں موت یاد رہتی ہے, لیکن جب جیسے ہی ہم گھر میں آتے ہیں پھر جو ہے دنیا کا جو روزانہ کا کاروبار ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. کاش کہ یہ موت یاد رہ جائے, اسی لیے کہا گیا کہ یہ دل جو ہے وہ زنگالود ہو جاتے ہیں جس طرح سے یہ لوہا زنگالود ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کا علاج یہ ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرو اور موت کو یاد کرو.
قبلہ بہت بہت شکریہ, اور یقیناً پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ یاد مرگ میں مشغول رہیں اور موت کو یاد کرتے رہیں, تاکہ ہم اپنے نیک اعمال کو انجام دینے میں اور توجہ کے ساتھ اور سرعت کے ساتھ تیزی کے ساتھ انہیں انجام دیں. بہت بہت شکریہ قبلہ آپ کا. انشاءاللہ ایک دو اور سوال لکھا تھا لیکن اس کے لیے ٹائم نہیں بچا, انشاءاللہ آئندہ ہفتے اسی گفتگو کو یعنی سورہ قاف کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین بہت بہت شکریہ آپ کا, پروردگار ہمیں ہمیشہ موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبحان اللہ العظیم وبحمدہ.